السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
ملائیشیا کے لاپتہ طیارے کے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہونے کے شواہد نہیں ملے. ترجمان دفتر خارجہ. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جو عناصر دوسروں پر اپنی سوچ مسلط کرنا چاہتے ہیں، حکومت ان سے نبردازمہ ہونے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات کی لاہور میں سینئر صحافیوں کے ساتھ بات چیت. صوبائی دارالحکومت سے میں ہوں افضل رحمان. تفصیل تھوڑی دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
عام آدمی پارٹی کے لیڈر اروند کیجریوال وارانسی سے نریندر مودی کے خلاف الیکشن لڑیں گے. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، یوکرین کے کرائمیا علاقے میں آج ووٹر اس بات کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ آیا وہ یوکرین ہی میں شامل رہنا چاہتے ہیں یا پھر روس کا حصہ بننے کی خواہاں ہیں. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. لاڑکانہ میں ان افواہوں کے بعد کہ قرآن کے اوراق جلا دیے گئے ہیں، برہم ہجوم نے ایک مندر پر حملہ کر دیا. پولیس کے نائب سربراہ خادم حسین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ واقعے میں ملوث ہندو شہری سمیت حملہ کرنے والے متعدد افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے. اسلام آباد سے کامران حیدر کی رپورٹ.
صوبہ سندھ کے شہر لاڑکانہ میں ہفتے کی رات ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے خلاف قرآنی اوراق جلانے کے الزامات پر مقامی مسلم آبادی کی طرف سے مندر پر حملے کے بعد رہائشیوں کے مطابق حالات بدستور کشیدہ ہیں. مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق صوبے کی حکمران جماعت کے کچھ قانون ساز بھی حالات کا جائزہ لینے اور فریقین سے بات چیت کے لیے لاڑکانہ پہنچ گئے، جبکہ شہر میں پولیس اور رینجرز کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی. ڈپٹی انسپیکٹر جنرل خادم حسین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
یہ ریومر تھا، اس میں پھر وہ کچھ لوگ شرارتی قسم کے اور کچھ مطلب آوارہ جو لوٹ مار کے طریقے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کچھ اور جذباتی لوگ وہ جمع ہو گئے اس کے گھر کے باہر. اس کے بعد وہ وہاں سے جو بھاگے ہیں تو وہاں پہ جا کے مندر میں کچھ فرنیچر وغیرہ کو دھرم شرا اس کو آگ لگائی ہے. اس آدمی کو بھی گرفتار کر لیا ہے اور وہ ہم انویسٹیگیشن کریں گے کہ اگر اس پہ صحیح ثابت ہوتا تو ڈیفینیٹلی اس پہ بھی کیس داخل ہوگا بلاسفیمی کا، اور جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے اس پہ بھی کچھ لوگ گرفتار کر لیے.
سندھ میں اقلیتی ہندو برادری کی ایک بڑی تعداد آباد ہے، اور یہ واقعہ ایک ایسے وقت سامنے آیا جب ایک روز بعد ہی وہ اپنا مذہبی تہوار ہولی منانے جا رہے تھے. بعض شہریوں کا کہنا تھا کہ لاڑکانہ شہر میں دن بھر بازار بند رہے اور ٹریفک بھی نہ ہونے کے برابر تھی. امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی کی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان دنیا کے ایسے ممالک میں سر فہرست ہے جہاں توہین ادیان کے قانون پر عمل درآمد کرنے پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے. حقوق انسانی کی تنظیموں اور کارکنوں کا کہنا ہے کہ توہین ادیان کے قانون کو اکثر ذاتی اور دیگر تنازعات میں فریقین سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تاہم اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن قاری حنیف جالندری کہتے ہیں،
اس طرح کا کوئی سہا ہوتا ہے تو اصل حقائق کی بجائے جو ہے اس کو زیر بحث لایا جاتا ہے. اس بات کو زیر بحث نہیں لایا جاتا کہ کس بندے نے جو اس کی خلاف ورزی کی ہے اس کے خلاف کیا کاروائی ہوئی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پریشر اور دباؤ پڑ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے مس یوز کی بات کر کے صحیح یوز کو بھی روک دیا جاتا ہے.
انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ توہین ادیان کے جھوٹے الزامات لگانے والوں کے خلاف کاروائی نہ ہونے اور انتہا پسندوں کے شدید رد عمل کے خوف کی وجہ سے بھی اس قانون کے غلط استعمال کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے. انسانی حقوق کی سرگرم کارکن طاہرہ عبداللہ کہتی ہیں،
ان کو مشتعل کیا جاتا ہے، اشتعال دلایا جاتا ہے، پولیس اور عدالت تک تو بات پہنچتی نہیں ہے، پہلے سے قتل کر دیے جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جی کوئی سچائی نہیں ہوتی کیسز میں. رمشا مسیح کا کیس آپ کو یاد نہیں ہے، اس کو جسٹس کا نام نہ دیجیے گا بیکاز اٹ از ویجیلنٹی انجسٹس. سو آپ کا یہ کہنا کہ وکٹم کیوں نہیں کچھ کرتا، آپ کے خیال میں ہمارے ملک میں جو اقلیتیں ہیں وہ کچھ کرنے کے لائق ہیں، کچھ کرنے کے قابل ہیں؟
ماہرین اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ریاست اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اگر توہین ادیان کے جھوٹے الزامات لگانے والوں کے خلاف مؤثر قانونی کاروائی کرے تو قانون کے غلط استعمال کو بڑی حد تک روکا جا سکتا ہے. کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
ملیشیا میں حکام نے کہا ہے کہ ملیشین ایئر لائنز کے لاپتہ ہونے والے مسافر بردار طیارے کی تلاش میں حصہ لینے والے ملکوں کی تعداد اس تعین کے بعد 25 ہو گئی کہ طیارے نے ممکن ہے کئی ایک ملکوں کے اوپر سے پرواز کی ہو۔ ملیشیا کے ٹرانسپورٹیشن کے وزیر ہشام الدین حسین نے کہا کہ تلاش اور امداد کی یہ کارروائی کا دائرہ مزید 11 ملکوں تک وسیع ہو گیا، جس سے پہلے یہ معلوم ہوا تھا کہ ممکن ہے ان میں سے کچھ کے اوپر سے طیارے کی پرواز ہوئی اور شمال سے وسطی ایشیا تک اس کارروائی کا دائرہ پھیل گیا۔ حکام نے اس امکان کو بھی خارج نہیں کیا کہ جب اس نے سیٹلائٹ کے ذریعے سگنلز بھیجے تو یہ کسی نامعلوم مقام پر اتر چکا تھا۔ طیارے کے لاپتہ ہونے کے بارے میں اب چھان بین کا محور طیارے کے 239 مسافر اور عملے کے افراد ہیں۔ ملیشیا میں حکام نے کہا ہے کہ پولیس نے جہاز کے دونوں ہوا بازوں کے گھروں کی تلاشی لی ہے اور ایک کے گھر سے ملنے والے فلائٹ سیمولیٹر کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ حکام ان انجینئر سے بھی پوچھ گچھ کر رہے ہیں جو ممکن ہے طیارے کے کوالالمپور روانگی سے قبل رابطے میں رہے ہوں۔ ادھر پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ملائیشیا کے لاپتہ ہو جانے والے طیارے کے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہونے کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود۔
دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے اتوار کو ایک نجی ٹی وی چینل جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ملائیشیا نے خطے اور دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح پاکستان سے بھی لاپتہ طیارے کی تلاش میں معلومات فراہم کرنے کی درخواست کی تھی۔
آج سول ایویشن اتھارٹیز کی طرف سے ایک کلیریفیکیشن بھی آئی تھی کہ اگر کوئی اس طرح طیارہ اپنے پاتھ سے ڈیویٹ کر کے تو کسی ملک کی ایئر اسپیس میں انٹر ہو تو وہ امیڈیٹلی رڈار پہ آتا ہے اور اس سے الرٹ ہوتا ہے، پھر اس کو چیک کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان میں ایسا کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، اس لیے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی، نہ ہمارے رڈار پہ کوئی انفارمیشن آئی ہے۔ ایئر کنٹرول ٹاورز جو ہوتے ہیں دنیا میں وہ ویسے بھی ایک دوسرے سے روٹینلی ان کانٹیکٹ رہتے ہیں، ہر قسم کی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، اور ہمارے پاس اگر کوئی انفارمیشن آتی ہے تو ہم بالکل ملیشیا کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔
8 روز سے اس طیارے کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہیں، جبکہ 25 ملک اس کی تلاش کی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ملائیشین حکام طیارے کے اغوا ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کر چکے ہیں، جبکہ بعض ذرائع ابلاغ میں یہ امکان بھی ظاہر کیا گیا کہ طیارہ افغانستان، پاکستان یا قازقستان بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ تاہم پاکستان میں فضائی ٹریفک پر نظر رکھنے والے ماہرین نے ایسے کسی امکان کو مسترد کیا ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر آصف رسول نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پاکستان آنے کے لیے اس طیارے کو کم از کم 3 ملکوں کی فضائی حدود سے گزرنا پڑتا اور وہ کسی نہ کسی ملک کے رڈار میں ضرور آتا۔
اس لیے سارے کنٹری سے وہ کہتے ہیں افغانستان آ گیا، اگر وہ وہاں سے اڑا ہوگا اور وہ افغانستان آتے یا تاجکستان چلا گیا تو اس کو تقریباً 7-8 کنٹری میں سے گھوم کے جانا ہے۔ اگر ہائی سی سے بھی جائے گا تب بھی اس نے 3 کنٹری تو ٹچ ہی کرنا ہے، ادھر وہ تہران کے تھرو، تہران پاکستان کے تھرو، افغانستان سے ہوتا ہوا تاجکستان سے لگا سکتا ہے، یا اگر وہ اپنا انڈیا کے تھرو انڈیا پاکستان اینڈ دین افغانستان جا سکتا ہے۔ مطلب وہ جس پوزیشن پہ لاسٹ اس کا ریڈار کانسیپٹ وہ دکھا رہے ہیں نا اپنا انڈین اوشین کے اندر، وہاں سے جب بھی وہ اگر اس ڈائریکشن میں آئے گا تو یہاں پہ آپ کو پتا سی نہیں ہے، سی سی میں نہیں جا سکتا، ہائی سی میں نہیں جا سکتا، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ریڈار میں آنا چاہیے تھا۔
ان کا کہنا تھا کہ بادی النظر میں اس بات کے زیادہ امکانات ہیں کہ مسافر طیارے کے مواصلاتی نظام میں کوئی فنی خرابی ہوئی اور یہ کہیں گر کر تباہ ہوا، لیکن ان کے بقول اس بارے میں کوئی حتمی رائے دینا قبل از وقت ہوگا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ادھر بھارت کے دفاعی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ خلیج بنگال کے جزائر انڈمان اور نکوبار میں ملائیشیا کے گمشدہ طیارے کی تلاش کا کام فی الحال روک رہے ہیں۔ جزائر میں بھارت کی آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے ترجمان کرنل ہرمیت سنگھ نے کہا ہے کہ ملائیشیا کی نئی ہدایات کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
بھارت نے جزائر انڈمان نکوبار اور خلیج بنگال میں گمشدہ ملیشیائی طیارے کی تلاش روک دی ہے۔ اسے ملائیشیا کی حکومت سے تازہ احکامات کا انتظار ہے۔ انڈمان نکوبار میں بھارتی فوج، بحریہ اور ایئر فورس کمانڈ کے ترجمان کرنل ہرمیت سنگھ نے ایک بیان میں کہا کہ اس وقت تلاشی آپریشن روک دیا گیا ہے اور ہمیں ملائیشیا کی حکومت سے نئی ہدایات کا انتظار ہے۔ آج ہمارے ایک بھی طیارے نے پرواز نہیں بھری، وہ بحری کشتیاں جو اس مہم میں مصروف تھیں دوسرے جزائر کی طرف روانہ کر دی گئی ہیں۔ بھارت لاپتہ طیارے کی بین الاقوامی تلاش مہم میں شامل ہے۔ وہ 2 الگ الگ علاقوں، جزائر انڈمان نکوبار اور خلیج بنگال میں طیارے کی تلاش کر رہا تھا۔ ساحلی دستے اور بحریہ نے ICGS ساگر کے ساتھ 6 جنگی جہاز تعینات کیے ہیں جو جزائر ملاکا میں مہم چلائیں گے۔ بحریہ کے ذرائع نے بتایا ہے کہ ہمیں جیسی ہدایات ملے گی اس کے مطابق کام کیا جائے گا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کر جہاز کا رخ موڑا گیا تھا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اور ملائیشیا کے وزیر اعظم اس بیان کے بعد کہ لاپتہ مسافر طیارے کے مواصلاتی نظام کو بظاہر جان بوجھ کر بند کیا گیا، ذرائع ابلاغ اور ماہرین کی توجہ ایک بار پھر غیر حادثاتی امکانات پر مرکوز ہے. ہمارے پروگرام ان دا نیوز میں اسد حسن نے سول ایویشن کے سابق ڈیپٹی ڈائریکٹر جنرل عابد راؤ سے گفتگو کی ہے. آئیے اسی گفتگو سے کچھ اقتباسات سنواتے ہیں.
عابد راؤ صاحب، آپ کے خیال میں کیا مشتبہ پہلو ہیں اور وہ کیا حالات ہوتے ہیں جس میں مواصلاتی نظام ریسپونڈ نہیں کرتا؟
دیکھیے، جو ایئر کریشز ہوتے ہیں تو 85% سے زیادہ ایکسیڈنٹ جو ہیں وہ ہیومن ایرر ریلیٹڈ ہوتے ہیں. جہاں تک اس طرح اچانک ایسا غائب ہو جانے والا ہے، یہ بہت ہی انیوژل چیز ہے. اگر آپ کو یاد ہو، ایئر انڈیا کا جہاز گرا تھا سوئٹزرلینڈ میں، اور وہ 1962 کا تھا. وہ 30 سال بعد اس کا ریکیج بھیجا تھا، بیکاز وہاں جہاں گرا وہاں پہ برف پڑ گئی تھی. یہاں پہ اگر خدا نخواستہ کوئی جہاز گر جائے تو اس کا کم از کم پائلٹ جو ہے وہ اناؤنس تو کرتا ہے، بیکاز جہاں ہائی آلٹیچیوڈ پہ گزرتی ہیں فلائٹس، اور پائلٹ کے پاس ہر سسٹم کا آلٹرنیٹ سسٹم موجود ہوتا ہے. اگر جہاز کے یہ ٹوین انجن جہاز تھا، اس کے دونوں انجن بھی فیل ہو جاتے، کم از کم 70-80 میل یہ گلائڈ کر سکتا تھا 35,000 فٹ سے. اور اس گلائڈ کرنے میں اتنا ہوتا ہے کہ ڈسٹرس سگنل آٹومیٹک ٹرانسمٹ بھی ہو جاتے ہیں، پائلٹ بھی ٹرانسمٹ کرتا ہے، اور وہ جو فیکٹری انسٹالڈ اس میں جو سسٹم ہوتا ہے وہ جہاز کی وائٹنگ پیرامیٹرز کی ٹرانسمیشن ہر چند سیکنڈ کے بعد کرتا ہے. مجھے حیرت یہ ہے کہ جب وہ پوائنٹ جہاں پہ اس کا کانٹیکٹ ٹوٹا، وہاں پہ اس کی پرائمری جگہ جو زمین پہ اور لگی ہوئی تھی، انہوں نے کیوں کہیں اس کو پک کیا؟ یا تو ایسا کوئی دھماکہ ہوا ہے کہ جہاز میں پائلٹ کو کچھ پتہ نہیں چلا اور اس کے ٹکڑے اتنے ہوئے ہیں 35,000 فٹ پہ کہ ان کے ریکیج ملنا ہے کہ سمندر پہ یا ایسی ان نون جگہ پہ. لیکن چونکہ اتنی سخت بھی اور کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ملی، ورنہ اس کی ٹیل مل جاتی ہے جہاز کی. جب بھی ایسا ہو وہ ہمیشہ سب سے زیادہ اڑ کے بلیک باکس وہیں انسٹالڈ ہوتا ہے، تاکہ ہر قسم کے حادثے میں، آگ لگنے میں، وہ بلیک باکس.
جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ قازقستان یا ان ایریاز کی طرف اس نے کمیوٹ کیا ہوگا، ممکنہ طور پہ جو اس کا ڈیوریشن نظر آتا ہے، تو جو ریڈارز ڈیفرنٹ ملکوں میں نصب ہیں تو کیا وہ اس کو ریڈ نہیں کر پاتے ہیں؟
بالکل کریں گے. دیکھیے، دو ریڈارز ہوتی ہیں، ایک پرائمری ہے، ایک سیکنڈری ہے. سیکنڈری ریڈار ان کو پک کرتی ہے جو جہاز اپنا خود ایک سلیکٹو وہ آئیڈینٹیفیکیشن فیچر جو جسے ایس آئی ایف کہتے ہیں وہ ٹرانسمٹ کرتا ہے. اگر وہ پائلٹ کے اختیار میں ہوتا ہے وہ اس کو بند کر دے. تو جو پرائمری ریڈار ہے جو ہر وقت چل رہی ہے، سارے جہازوں کو دیکھ رہی ہے، اس کے لیے آئیڈینٹیفیکیشن مشکل ضرور ہوگی. لیکن جو ایسا ان آئیڈینٹیفائیڈ ٹریک ہو یا ایک کسی کا سلیکٹو فیچر غائب ہو جائے اچانک، تو وہ اس کو فوراً کنٹرولر کے کان کھڑے ہونے چاہیے.
اس وقت جو ڈیبیٹ میں ایک بات یہ بھی آ رہی ہے، کیا ابھی بھی امکانات ہیں کہ یہ ہائی جیکنگ کا کوئی واقعہ ہو اور کسی دور دراز جزیرے میں لینڈ کرایا گیا ہو جہاز کو؟
نہیں، آج کی دنیا میں میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے، 243 پیسنجر ہیں، اتنا بڑا جہاز ہے، یہ کہیں بھی لینڈ کرے گا، کوئی ایئرپورٹ ہوگی، اس ایئرپورٹ پہ 30-40-50 آدمی اس کو دیکھیں گے.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
یوکرین کے کرائمیا علاقے میں آج ووٹر اس بات کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ آیا وہ یوکرین ہی میں شامل رہنا چاہتے ہیں یا پھر وہ روس کا حصہ بننے کے خواہاں ہیں. عالمی برادری اس ریفرینڈم اور اس کے اثرات کا بغور جائزہ لے رہی ہے جو یوکرین اور ممکنہ طور پر خطے پر مرتب ہونے کی توقع کی جا رہی ہے. روس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی گئی اس قرارداد کو ویٹو کر دیا تھا جس میں دوسرے ملکوں پر زور دیا گیا تھا کہ وہ ریفرینڈم کے نتائج کو تسلیم نہ کریں.
Isolated, alone, and wrong, blocked the resolution's passage, just as it has blocked Ukrainian ships.
اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر سمانتھا پاور کہتی ہیں کہ روس نے الگ ہوتے ہوئے اور غلط طور پر قرارداد کی منظوری میں رکاوٹ ڈالی ہے، بالکل اسی طرح جیسے اس نے یوکرین کے بحری جہازوں اور بین الاقوامی مبصروں کو روک دیا تھا. روس ان بین الاقوامی ضابطوں سے باہر ہو رہا ہے جو ہم نے مختلف ملکوں کے درمیان پرام تعلقات کی بنیاد رکھنے کے لیے بہت مشکل سے تشکیل کیے. قرارداد میں یہ فیصلہ کرتے ہوئے یوکرین کی خود مختاری کی توثیق ہوتی کہ ریفرینڈم جائز نہیں ہے. کرائمیا یوکرین کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں نسلی روسیوں کی اکثریت ہے. کرائمیا کی ممکنہ علیحدگی کے بارے میں دونوں طرف سے ہزاروں افراد نے ہفتے کے روز ماسکو میں ریلیوں کا اہتمام کیا تھا. روس کے حزب اختلاف کے لیڈر بورس نیمسوف کہتے ہیں کہ میں محب الوطن انسان ہوں کیونکہ میں جنگ کا مخالف ہوں. میں نہیں چاہتا کہ کارگو میں فوجیوں کی لاشوں والے تابوت وطن واپس آئیں اور ہماری مائیں بیویاں اور بچے رو رہے ہوں. میں یہ نہیں چاہتا. میرے خیال میں ایک دوست ملک کے ساتھ اس طرح کا رویہ درست نہیں. یہ کھلی کمینگی ہے اور مداخلت, اور اصل اہم بات تو یہ ہے کہ یہ روس کے لیے ہی نقصان دہ ہے. کرائمیا میں ریفرنڈم کے حامیوں نے کرملن کے قریب مارچ کیا اور کرائمیا کے ساتھ دوستی کا وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کرائمیا یوکرین کو چھوڑ کر روس کا حصہ بن جائے. ادھر نیٹو نے کہا ہے کہ اس کے متعدد ویب سائٹس پر سائبر حملے کیے گئے ہیں جو بظاہر کرائمیا کے بارے میں بڑھنے والی کشیدگی کا سائبر سپیس پر ہونے والا اظہار ہے. فوجی اتحاد کی ایک خاتون ترجمان اونا لینگسکو نے کہا کہ اس حملے سے اتحاد پر کوئی عملی اثرات مرتب نہیں ہوئے. نیٹو نے یہ نہیں بتایا کہ اس کی ویب سائٹس پر حملے کا ذمہ دار کون ہے, لیکن خود کو سائبر برکت کہلانے والے ایک گروپ نے کہا ہے کہ یہ کارروائی یوکرین کے محب الوطن افراد کی ہے جو نیٹو کی اپنے ملک میں مداخلت کو پسند نہیں کرتے. کرائمیا میں آج ریفرینڈم کرایا جا رہا ہے. نیٹو کے رکن ملک اس اقدام کی مخالفت کرتے ہوئے اسے غیر آئینی قرار دیتے ہیں اور یوکرین کے خود مختار علاقے کا روس کے ساتھ مؤثر طور پر الحاق کہتے ہیں. شام کے فوجیوں نے لبنان کی سرحد کے قریب باغیوں کے قبضے والے ایک بڑے قصبے کی طرف پیش رفت کی ہے, جبکہ شام میں ہونے والی لڑائی اپنے چوتھے سال میں داخل ہو گئی. سرکاری میڈیا اور ایکٹیوسٹ کہتے ہیں کہ فوجی جنگی طیاروں, توپ خانے اور ٹینکوں کی مدد سے یبرود میں داخل ہو گئے. کالامون علاقے میں یبرود باغیوں کا آخری مضبوط اڈہ ہے, جہاں سرکاری افواج لبنان کی سرحد کے پار باغیوں کے لیے سپلائی لائن منقطع کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تازہ ترین جارحانہ کارروائیوں سے جنوبی لبنان میں خیمہ بستیوں میں مقیم کچھ شامی پناہ گزین بھی خوف زدہ ہو گئے ہیں.
انا بالنسبه للمستقبل الي ما عاد يهمني بس بيهمني هذا.
شام کے یہ پناہ گزین ٹیکسی ڈرائیور عمر کہتے ہیں, جہاں تک میرے مستقبل کا تعلق ہے اب یہ میرے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا, لیکن میرے بیٹے کا کیا ہوگا, اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ میرا مستقبل تو معمول کے مطابق ہے, لیکن ہمارے بچوں کے لیے آنے والا کل افسوسناک ہے. انہیں اس بچے پر رحم کھانا چاہیے. وہ ایک خیمہ بستی میں رہتا ہے جو اسے گرمیوں میں حدت اور سردیوں میں سردی سے بچا نہیں سکتی. بیروت میں بات کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے لیے ہائی کمشنر اینٹونیو گٹرس نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ تشدد کو ختم کرانے میں مدد دیں. انتونیو گٹیرس کہہ رہے ہیں کہ جنگ فوری طور پر ختم ہو جائے گی اگر دونوں فریقوں کو رقم اور ہتھیار فراہم نہ کیے جائیں. میرے خیال میں وہ ملک جو برسر پیکار فریقوں پر اثر و رسوخ کے حامل ہیں, انہیں اپنے اختلافات ختم کر کے یہ سمجھنا چاہیے کہ شام کی صورتحال امن اور سلامتی کے لیے عالمی سطح پر ایک خطرہ بن گئی ہے جس سے ہر شخص متاثر ہو رہا ہے. مارچ 2011 میں شام میں شروع ہونے والے اس تنازع میں اب تک 140,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں, جبکہ لاکھوں افراد اپنے ملک سے فرار ہونے پر مجبور ہو گئے ہیں. اور مصر کی فوج نے فوجیوں پر دوسرے مہلک حملے کے بعد اپنے آپ چوکس کر دیا ہے. ہفتے کے روز کیے گئے حملے میں نامعلوم مسلح افراد نے قاہرہ کے مضافات میں ایک فوجی چوکی پر فائرنگ کر دی تھی. خبریں ختم ہوئیں. اور خبروں کے بعد آئیے پروگرام میں شامل کچھ اور رپورٹیں آپ کو سنواتے ہیں. امریکی سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی اور سی آئی اے کے درمیان حال ہی میں ہونے والی ایک حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھوک کی مستقل موجودگی اور خوراک میں صحت بخش اجزاء کی کمی کے خاتمے کے لیے ان مسائل کو ترقیاتی ترجیحات میں اولیت دی جانی چاہیے. یہ مطالبہ خوراک کی عالمی پالیسی سے متعلق انٹرنیشنل فوڈ پالیسی ریسرچ یعنی آئی ایف پی آر آئی کی جاری کردہ سالانہ رپورٹ میں کیا گیا ہے. وائس آف امریکہ کے جو ڈی کاپوا کی مرتب کردہ رپورٹ کی مزید تفصیلات نیلوفر مغل سے.
ایفری نے بھوک اور غذائیت کی کمی کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے سن 2025 تک کا ہدف مقرر کیا ہے. اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ 84 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ہر روز بھوکا سونا پڑتا ہے, جبکہ 2 ارب سے زیادہ افراد کی خوراک میں صحت کے لیے ضروری اجزاء مثال کے طور پر آئرن, وائٹامن اے اور زنک کی مقدار کم ہوتی ہے. اگرچہ یہ اعداد و شمار بہت اونچے ہیں, مگر یہ حقیقتاً حالیہ برسوں میں آنے والی بہتری کی نشاندہی کرتے ہیں. تاہم ترقی کا یہ عمل یکساں نہیں ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قرن سہارا افریقہ اور جنوبی ایشیا میں بدستور بھوک کے ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے. ایفری کے ڈائریکٹر جنرل شینگن فین کہتے ہیں,
We have made tremendous progress in the last several decades. So poverty has...
ہم نے پچھلے کئی عشروں میں غیر معمولی ترقی کی ہے, جس سے غربت کی سطح کم ہوئی ہے. غذائیت میں کمی کے مسئلے کی شدت بھی کم ہوئی ہے، تاہم اس کے باوجود اب بھی کئی بڑے چیلنجز بدستور ہمارے سامنے موجود ہیں۔ فین کہتے ہیں کہ بھوک اور غذائیت میں کمی کے چیلنج کو حل کرنا ایک اخلاقی معاملہ ہے۔ ہمیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ یہ ایک اقتصادی مسئلہ بھی ہے۔ بھوک اور خوراک میں صحت بخش اجزاء کی کمی کے مسئلے کے حل کے لیے بڑے پیمانے پر اقتصادی شعور کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھوک کی سطح کم کرنے پر صرف کیے جانے والا ہر ڈالر بدلے میں بہت زیادہ معاشی فوائد دے گا۔ ایفری کے رپورٹ میں برازیل، چین، تھائی لینڈ اور ویتنام کی مثال پیش کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ انہوں نے ڈرامائی ترقی حاصل کی ہے، جس کی وجہ ان کی وہ پالیسیاں ہیں جن میں زرعی شعبے کی ترقی پر زور دینا، سماجی تحفظ کا نظام فراہم کرنا اور انتہائی ضرورت مند لوگوں کے لیے غذائیت کے پروگرام پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ فین کہتے ہیں کہ ان مقاصد کا حصول حکومتوں، نجی شعبے، سول سوسائٹی، کاشتکاروں اور دوسرے افراد کے درمیان تعاون کا متقاضی ہے۔ آپ کے پاس مختلف قسم کی تجاویز ہو سکتی ہیں جن سے محدود وقت میں بھوک کی سطح کم کرنے اور غیر معیاری خوراک کے مسئلے پر قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے۔ فرض کیا 20 سال میں یا صرف 10 سال کے اندر، میں 2025 تک کے ہدف پر اس لیے زور دے رہا ہوں کیونکہ اگر ہم غذائیت کو اپنے ترقیاتی ایجنڈے میں بہت اونچی سطح پر رکھ کر اپنے کام کی موجودہ رفتار جاری رکھتے ہیں، جس کا تعین ہم نے 2-3 سال پہلے کیا تھا، تو میرا خیال ہے کہ ہم یہ ہدف 2025 تک حاصل کر سکتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ترقیاتی ایجنڈے میں ماحولیات میں دیرپا بہتری کے اہداف کو خوراک اور غذائیت کے تحفظ اور غریبوں اور بھوک کے شکار افراد کی بہتری کی قیمت پر حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جانی چاہیے۔ ہمیں ایک پائیدار دنیا کی ضرورت ہے کیونکہ ہم لوگوں کے لیے ایک دیرپا دنیا چاہتے ہیں، اسی لیے اس کی توجہ لوگوں پر مرکوز ہونی چاہیے۔ تاہم اگر ہم ماحولیاتی اور آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق کچھ مسائل کو حل نہیں کرتے تو پھر یقینی طور پر لوگ متاثر ہوں گے۔ ہاں بالکل، اسی لیے بہت سے علاقوں میں کچھ توازن ہو سکتا ہے، تاہم ان کے درمیان کافی تعاون بھی ہے۔ ہم تھوڑی زمین، پانی کی کم مقدار اور فضا میں کاربن کے اخراج سے کس طرح غذائیت رکھنے والی کافی خوراک پیدا کر سکتے ہیں، اسی لیے بہت سے معاملات میں تعاون اور توازن چاہیے۔ فین کہتے ہیں کہ اب جب کہ ملینیم ترقیاتی اہداف کی مدت اب پوری ہونے کے قریب ہے، نئی ترجیحات طے کی جانی چاہیے۔ ملینیم ترقیاتی اہداف کی مدت اگلے سال کے آخر میں ختم ہو جائے گی، جن میں بھوک کی سطح کم کرنا بھی شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فی الحال باضابطہ طور پر اس کی جگہ لینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اس سلسلے میں گفت و شنید اور مذاکرات چل رہے ہیں۔
There are many different working groups led by UN, by high-level panel.
اقوام متحدہ کی قیادت میں اعلیٰ سطحی پینلز، سول سوسائٹیز اور بہت سی مختلف تنظیموں کے بہت سے مختلف ورکنگ گروپ موجود ہیں، لہٰذا اس بحث و مباحثے میں اپنا حصہ ڈالنے کے حوالے سے مختلف سٹیک ہولڈرز کے لیے 2014 کا سال بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن بالآخر قومی حکومتوں کو بھی یہ حکمت عملی اپنانی پڑے گی اور انہیں یہ ایجنڈا قبول کرنا ہوگا۔ اسی لیے جب تک وہ اسے قبول نہیں کرے گی تو مجھے ڈر ہے کہ ہمارے طے کردہ اہداف حاصل نہیں ہوں گے۔ ایفری کے ڈائریکٹر جنرل کہتے ہیں کہ یہ سیاسی رضامندی، ذمہ داری اور مناسب مقدار میں وسائل کا معاملہ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت مکئی، چاول اور گندم جیسی بنیادی غذائی اجناس کی فصلوں پر توجہ مرکوز ہونے کے ساتھ زیادہ غذائیت فراہم کرنے والی زرعی پیداوار پر بھی زور دینا چاہیے، مثلاً سبزیاں اور پھل وغیرہ۔ انہوں نے بہت سے ترقیاتی ملکوں میں تیار شدہ ڈبہ بند خوراک استعمال کرنے کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ ان میں بہت زیادہ مقدار میں چکنائی، چینی اور نمک ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی خوراک دوہرے منفی اثرات ڈال سکتی ہے، یعنی موٹاپا اور غذا میں صحت بخش اجزاء کی کمی کا معاملہ۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی اور سی آئی اے کے درمیان حال ہی میں ظاہر ہونے والا تنازعہ واشنگٹن میں ہلچل کا باعث بن رہا ہے۔ موضوع ہے یہ واشنگٹن ونڈو کا۔ کینٹ کلائن کی رپورٹ یاسمین جمیل سے۔
I have grave concerns that the CIA's search may well have violated the separation of powers principles.
مجھے اس بارے میں شدید خدشات ہیں کہ سی آئی اے کی سرچ سے ممکن ہے امریکی آئین میں موجود اختیارات کی علیحدگی کے اصولوں کی خلاف ورزی ہوئی ہو۔ سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کی چیئرپرسن ڈائن فائنسٹائن حال ہی میں اس وقت خبروں میں نمایاں ہوئیں جب انہوں نے الزام لگایا کہ سی آئی اے نے کمیٹی کے ان اسٹاف ممبرس کو مانیٹر کیا تھا جو ادارے کے بارے میں چھان بین کر رہے تھے۔ 2009 میں جاسوسی کے ادارے نے جارج ڈبلیو بش کی انتظامیہ کے دور میں سی آئی اے کی تفتیشی کارروائیوں اور مشتبہ دہشت گردوں کی حراست کی انتہائی خفیہ دستاویزات کے جائزے کے لیے اسٹاف کے ارکان کو اپنے کمپیوٹرز کے استعمال کی اجازت دی تھی۔ سی آئی اے کا کہنا ہے کہ ملازمین نے ان دستاویزات تک بھی رسائی کی جن کی انہیں اجازت نہیں تھی۔ سینیٹر فائنسٹائن کا کہنا ہے کہ ادارے نے ان دستاویزات تک رسائی واپس لے لی تھی۔ سی آئی اے کے ڈائریکٹر جان برینن نے اس بات سے انکار کیا کہ کوئی ہیکنگ ہوئی تھی۔
I think a lot of people who are claiming that there has been this tremendous sort of spying and monitoring and hacking.
میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کوئی بڑے پیمانے کی جاسوسی مانیٹرنگ یا ہیکنگ ہوئی تھی غلط ثابت ہو جائیں گے۔ صدر اوباما نے اس تفتیشی پروگرام سے متعلق کمیٹی کی کلاسیفائیڈ رپورٹ عام پبلک کے لیے جاری کرنے کے لیے کہا تھا جس کے بارے میں قانون سازوں کا کہنا ہے کہ اس میں عراق اور افغانستان کی جنگوں کے دوران سی آئی اے کی جانب سے واٹر بورڈنگ اور دوسرے سخت طریقوں کے استعمال کی تفصیلات موجود تھیں۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے پروفیسر ہینری فیرل کہتے ہیں کہ اس سے بیرون ملک سی آئی اے کا تاثر خراب ہو سکتا ہے۔
But I think at the very least we're going to see some embarrassment for the United States when some of the stuff that the CIA was
لیکن میرا خیال ہے کہ جب یہ حقیقت کہ سی آئی اے 11 ستمبر کے بعد کے پہلے برسوں میں اس قسم کا کچھ کام کر رہا تھا عام لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی جو میرا خیال ہے کہ دوسرے ملکوں میں خاصی متنازع ہوگی تو یہ امریکہ کے لیے بظاہر کم از کم سبکی کا باعث ضرور ہوگی۔ تاہم مسٹر فیرل کہتے ہیں کہ عالمی لیڈر امکان ہے کہ سینٹ اور سی آئی اے کے درمیان تنازع پر پریشان نہیں ہوں گے۔ مارک لوونتھل بھی ان سے اتفاق کرتے ہیں جو انٹیلیجنس کے ایک ریٹائرڈ آفیسر اور انٹیلیجنس اینڈ سیکیورٹی اکیڈمی کے صدر ہیں۔ وہ تمام ملک جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کانگریس کی جانب سے نگرانی کا ایک سسٹم موجود ہے اور یہ کہ کچھ مواد ایوان اور سینٹ کو ان کی جانچ پرکھ کے لیے دیا جاتا ہے، اس لیے یہ کارروائی کسی کے لیے خبر نہیں بنے گی اور میرا نہیں خیال کہ اس سے وہ تعلقات متاثر ہوں گے۔
وہ تمام
ملک جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کانگریس کی جانب سے نگرانی کا ایک سسٹم موجود ہے اور یہ کہ کچھ مواد ایوان اور سینٹ کو ان کی جانچ پرکھ کے لیے دیا جاتا ہے، اس لیے یہ کارروائی کسی کے لیے خبر نہیں بنے گی اور میرا نہیں خیال کہ اس سے وہ تعلقات متاثر ہوں گے۔ لوونتھل کہتے ہیں کہ یہ تنازع ممکن ہے امریکی حکومت کے نظام کے لیے اصل میں ایک اچھی تشہیر ثابت ہو۔
This is how you run a secret intelligence community in a democracy.
یہ وہ طریقہ ہے جس سے ایک جمہوری ملک میں سیکرٹ انٹیلیجنس کمیونٹی کو چلایا جاتا ہے اور یہ کہ ان کے لیے ضابطے ہیں اور یہ کہ انٹیلیجنس کمیونٹی صرف خود سے ہی سب کچھ نہیں کرتی۔ یہ الفاظ تھے مارک لوونتھل کے۔ نومبر کے انتخابات میں ریپبلکن سینٹ میں اکثریت حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ انٹیلیجنس کمیٹی کی چیئرمین شپ بھی۔ انہوں نے اس بارے میں کوئی علامات ظاہر نہیں کی ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس رپورٹ کو عام لوگوں کے لیے افشا کر دیا جائے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آئندہ پاکستان مخالف فلم میں کام نہیں کروں گا۔ اوم پوری، تفصیلات فکر و فن میں۔
لالی دے کھیتاں چ پورے دا ٹریکٹر پچاتا،
کسی نو پتا تا نہیں لگا کہ اسی پجوایا ہے۔
پھٹڑ ہو جاں تھوڑی خاطر حضور، میں تا سمندر پی کے بھی ڈکار نہ ماراں، اے تا گل ہی کچھ نہیں۔
پاکستان ان دنوں بھارتی فنکاروں کا مسکن بنا ہوا ہے۔ نصیر الدین شاہ، وینا پاتھک اور ہنس راج ہنس کے بعد اب اوم پوری اور دیویا دتا پاکستان کے دورے پر ہیں۔ اوم پوری اور دیویا منگل کو پاکستان پہنچے، جبکہ بدھ کو انہوں نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس بھی کی۔ ان کی اس گفتگو کو پاکستان بھر کے میڈیا میں خصوصی کوریج دی گئی۔ اوم پوری نے پریس کانفرنس کے دوران یہ کہہ کر پاکستانی عوام کے دل جیت لیے کہ وہ آئندہ پاکستان مخالف فلموں میں کام نہیں کریں گے۔ اوم پوری کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا تھا کہ وہ پاکستان مخالف فلموں میں کام کر کے افسردہ ہیں اور وہ عزم کرتے ہیں کہ آئندہ اس قسم کی کسی فلم میں کام نہیں کریں گے۔
قانون نے بھی شادی کے لیے کم سے کم عمر طے کی ہے، زیادہ سے زیادہ پر کوئی بندھن نہیں ہے قانون میں۔
کائے کو اتنا چلا رہا ہے، یہ سب مجھے زبانی یاد ہے، وقت برباد مت کرو، جلدی سے مجھے سندر، سشیل اور ٹکاؤ لڑکی دکھاؤ۔
یہ چلے گی؟
نہیں، اتنی کم عمر کی نہیں، خطرہ ہے۔
خطرہ؟
ارے ہو سکتا ہے سالوں پہلے میں نے اس کی ماں کو دیکھا ہو، اب بیٹی کو دیکھنے جاؤں۔
یہ چلے گی؟
نہیں، اس کی ایکسپائری ڈیٹ بہت نزدیک ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لوگ بہت پرخلوص اور محبت کرنے والے ہیں، انہیں سیکیورٹی کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ کچھ نالائق لوگوں کی وجہ سے دونوں ملکوں میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، ایسے لوگوں کو प्यार या सख्ती से समझाना चाहिए। उनका कहना था कि भारत में पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर पाबंदी गलत इकदाम है, इसे खत्म होना चाहिए।
नाम बोल।
राणे।
और मेरा नाम माथुर।
ए घोचू, तेरा पूछा क्या मैंने? सिर्फ राणे?
नहीं, जनार्दन विशंबर राणे।
अबे थान के ठर्रे, तू क्यों कूदा बीच में?
आपने मुझे मेरा नाम बोलने से मना किया है तो मैंने इसका बता दिया। अब ये चाहे तो मेरा नाम बता सकता है।
शानपत्ते करता है क्या?
ओमपुरी और दिव्या दत्ता लाहौर में एक स्टेज ड्रामे में परफॉर्मेंस की गरज से पाकिस्तान आए हैं। वो वाघा बॉर्डर के जरिए लाहौर पहुंचे, जहां उनका पुरजोश इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल के मौके पर उनका कहना था कि वो लाहौर देखने के तवील अरसे से ख्वाहिशमंद थे। बिलाखिर आज उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। दिव्या दत्ता ने मीडिया से खिताब में कहा कि उन्होंने लाहौर के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन आज इसे देखने का मौका भी मिल गया।
वैसे ना बड़ी बुरी हुई जी आपके साथ, हैं जी? पता है क्या, यू शुड कॉन्टैक्ट द रिलेटिव्स।
दे हैव नो रिलेटिव्स।
अपनी अग्रवाल मेम साहब, उन्हें बड़ा तरस आ रहा था आप पे। कहती यही होता है जब आप हो जाओ ग्रीडी।
बड़ी बैड है तू, मेरे घर की बात बार मत किया कर। कब थी मैं लालची?
लो, आप ही चला था ना बनाने अपने डॉक्टर साहब का फ्यूचर।
तेरी इंग्लिश तो मुझसे भी अच्छी है।
दोनों फनकार स्टेज ड्रामे।
पाकिस्तान में शाम के 7:30, भारत में 8, और यहाँ वाशिंगटन में दिन के 10:30 बजे हैं। खबरों के एक और बुलेटिन के साथ बहजत हाजिर है। पाकिस्तान के वफाकी वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने लाहौर में सीनियर सहाफियों से बात करते हुए दहशतगर्दी से निमटने के लिए मरबूत कोशिशों पर जोर दिया है। लाहौर से अफजल रहमान की रिपोर्ट।
इस वक्त जबकि कलादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ हुकूमत के मुजाकरात की बातें पाकिस्तान में खबरों का मौजू बनी हुई हैं, वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर परवेज रशीद ने कहा है कि दहशतगर्दी से निमटने के लिए इज्तमाई कोशिशों की जरूरत होगी। इतवार को लाहौर में सीनियर सहाफियों से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा,
जो ग्रोह हैं जो मुतशद्दद कार्रवाइयां आज कर रहे हैं, वो आपको इस चीज के लिए भी मजबूर करते हैं कि सिर्फ उनका अकीदा सच्चाई पर मबनी है, बाकी सबके अकीदे दुरुस्त नहीं, और फिर अकीदे से वो अपनी बात को आगे तक बढ़ा के हमारी पूरी जिंदगी को अपने दायरे कार में लाना चाहते हैं।
सेनेटर परवेज रशीद ने कहा कि ऐसे अनासिर से नबरदाजबा होने के लिए हुकूमत अपना किरदार अदा कर रही है, और ये कि सहाफियों को इस सिलसिले में अपना किरदार भरपूर अंदाज में अदा करना चाहिए, क्योंकि उनके बकौल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सहाफियों का बड़ा अहम किरदार है। पाकिस्तान में निजी टीवी चैनल्स पर चलने वाले गैर मुल्की प्रोग्रामों के हवाले से बात करते हुए परवेज रशीद का कहना था कि मीडिया को प्रोग्रामों का चुनाव करते वक्त अपनी सकाफत को मद्देनजर रखना चाहिए और अखलाकी अकदार के जिम्न में ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। सेनेटर परवेज रशीद का कहना था कि आजादी इजहार के लिए उनकी हुकूमत ने कई ठोस कदम उठाए हैं, ताहम तजियाकार कहते हैं कि सहाफियों के तहफ्फुज के जिम्न में अभी हुकूमत को मजीद इकदाम करने चाहिए। डॉक्टर हसन अस्करी रिज़वी ने इस हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा,
इस वक्त मीडिया को पाकिस्तान में ज्यादा खतरा रियासत से नहीं है, बल्कि जो गैर रियासत मुतशद्दद तहरीकें हैं, तंजीमें हैं इंतहा पसंद, उनकी तरफ से ज्यादा खतरा है, क्योंकि दफ्तरों पे भी हमले होते हैं, प्रेस के जो नुमाइंदे हैं वो इसमें हलाक भी हुए हैं और इस किस्म के वाकयात हुए हैं। तो पहला काम तो हुकूमत को ये करना चाहिए कि वो इनको तहफ्फुज को यकीनी बनाए। दूसरा ये है कि हुकूमत और मीडिया के अंदर एक तसलसल से डायलॉग चलना चाहिए, क्योंकि मीडिया ने क्या करना है क्या नहीं करना ये मीडिया को खुद फैसला करना होता है, लेकिन एक कंसल्टेशन का प्रोसेस मुस्तकिल तौर पे जो है मीडिया और हुकूमत में चले, ताकि हुकूमत को मीडिया से जो शिकायत हैं और जो मीडिया को रियासत से शिकायतें हैं वो आती रहे।
डॉक्टर हसन अस्करी रिज़वी ने कहा कि हमारे मुल्क को आज जो हालात दरपेश हैं उनमें हुकूमत और मीडिया के ताल्लुकात में हम आहंगी और भी ज्यादा अहम हो जाती है। अफजल रहमान, उर्दू VOA, लाहौर।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
लाड़काना में उन अफवाहों के बाद के कुरान के और आग जला दिए गए हैं, बरहम हजूम ने एक मंदिर पर हमला कर दिया। पुलिस के नायब सरबराह खादम हुसैन ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वाकये में मुलविस हिंदू शहरी समेत हमला करने वाले मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। भारत में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने ऐलान किया है कि नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में वाराणसी से उसके उम्मीदवार होंगे, जबकि आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल मोदी के मद्दे मुकाबले होंगे। इस मुकाबले को सियासी तजियाकार मोदी के लिए कड़ी आजमाइश ख्याल कर रहे हैं। नई दिल्ली से सुहेल अंजुम की रिपोर्ट।
बीजेपी के इस ऐलान के बाद कि वजारत उज़्मा के उसके उम्मीदवार नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मंदिरों के शहर वाराणसी से इलेक्शन लड़ेंगे, रियासत में सियासी दर्जे हरारत में इजाफा हो गया है। इस बारे में बीजेपी में कई दिनों से कशमकश जारी थी। बिलाखिर हफ्ते की रात में मोदी के हलके का ऐलान किया गया। उधर आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान करके कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, इस मुकाबले को काफी दिलचस्प बना दिया है। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि 23 मार्च को वाराणसी में होने वाली अपनी पार्टी की रैली में इस बारे में फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी के खिलाफ लड़ना एक बड़ा चैलेंज है और वो इस चैलेंज को कबूल करते हैं। केजरीवाल ने बेंगलोर में कहा कि उनकी पार्टी चाहती है वो मोदी के खिलाफ लड़ें, मुझे इस बारे में वाराणसी के आवाम का आशीर्वाद चाहिए। इससे कबल उन्होंने ट्विटर पर लिखा था कि लोग उनसे कह रहे हैं कि वो मोदी के खिलाफ लड़ें, उनकी पार्टी मोदी के मुकाबले में एक मजबूत उम्मीदवार उतारेगी। आम आदमी पार्टी के तर्जुमान संजय सिंह ने भी कहा है कि उनकी पार्टी की ख्वाहिश है कि अरविंद केजरीवाल मोदी का मुकाबला करें। उनके मुताबिक इस फैसले के बारे में सिर्फ जाब्ते की कार्रवाइयां बाकी हैं।
हम लोगों की पूरी इच्छा है कि वो चुनाव लड़े वहां से, बाकी एक औपचारिकता सारी सीएसी बैठ के उस पर निर्णय लेने की है जो हम लोग जल्दी पूरी कर लेंगे।
बीजेपी को उम्मीद है कि वाराणसी से मोदी के इलेक्शन लड़ने से इंतहाई अहम रियासत उत्तर प्रदेश में पार्टी के इम्कानात में इजाफा होगा और उसका असर हमसाया रियासत बिहार पर भी पड़ेगा। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी वाराणसी से मोदी को लड़ाकर रियासत के वोट को फिरकावाराना बुनियाद पर तकसीम करना चाहती है। बिहार के साबिक वजीर आला और राष्ट्रीय जनता दल के सदर लालू यादव ने कहा कि वाराणसी बकौल उनके नरेंद्र मोदी के लिए सियासी कब्रिस्तान साबित होगा। बीजेपी के साबिक सदर और सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी वाराणसी से एमपी हैं, वो अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्हें किसी तरह मनाकर कानपुर से लड़ने पर तैयार किया गया। पार्टी सदर राजनाथ सिंह ने अपना हलका बदल लिया है, वो अब गाजियाबाद से नहीं बल्कि लखनऊ से लड़ेंगे। लखनऊ साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की सीट रही है और गाजियाबाद में केजरीवाल की रहाइश है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
यूक्रेन के क्राइमिया इलाके में आज वोटर इस बात का फैसला कर रहे हैं कि आया वो यूक्रेन में ही शामिल रहना चाहते हैं या फिर रूस का हिस्सा बनने के खां हैं। आलमी बिरादरी इस रेफरेंडम और इसके असरात का बगौर जायजा ले रही है जो यूक्रेन और मुमकिन तौर पर खित्ते पर मुरतब होने की तवक्को है। रूस ने अकवाम मुत्तहदा की सलामती काउंसिल में पेश की गई उस करारदाद को वीटो कर दिया था जिसमें दूसरे मुल्कों पर जोर दिया गया था कि वो रेफरेंडम के नतज को तस्लीम न करें। क्राइमिया में रूस नवाज क्यादत की जानब से रेफरेंडम का ऐलान होते ही रूस ने क्राइमिया में अपनी फौजें दाखिल कर दी थीं। हफ्ते के रोज़ अकवा मुतहदा में यूक्रेन के सफीर ने मुतनबे किया कि रूसी फौजें अब उसके मरकजी इलाके में दाखिल हो रही हैं। इसी बारे में मार्गरेट बशीर की रिपोर्ट में तफसीत सुनिए अंजुम हैरल गिल से।
क्राइमिया के रेफरेंडम पर मजम्मती करारदाद अमरीका ने इस मकसद से पेश की थी कि रूस जान सके कि वह दुनिया में सियासी एतबार से किस कदर तन्हाई का शिकार हो सकता है। करारदाद में यूक्रेन की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और आज़ादी की एक बार फिर तौसीक की गई और रुकन ममालिक पर जोर दिया गया कि वो रेफरेंडम के नतीज को तस्लीम न करें। गो कि ये करारदाद मंजूर ना हो सकी, लेकिन इस इकदाम से ये कामयाबी ज़रूर हासिल हुई कि रूस के करीब तरीन इतहादी चीन ने सलामती कौंसिल में रूस का साथ नहीं दिया और वोट देने से गुरेज किया। अपने बयान में चीन के सफीर ने बैनुल अक्वामी राब्ताकारी के तरीकाकार के फौरी कयाम पर जोर देते हुए कहा कि तमाम फरीकों को कशीदगी को हवा देने वाली कार्रवाइयों से बाज रहना चाहिए। उनका कहना था कि आलमी इक्तसादी इदारों को यूक्रेन के माशी और इक्तसादी इस्तेहकाम को कायम रखने के लिए राहें तलाश करनी चाहिए। अक्वामे मुतहदा में यूक्रेन के सफीर योरी सर्गेयेव ने सलामती कौंसिल को बताया कि रूस की फौजी जारहियत में इजाफा होता जा रहा है। उनका कहना था कि रूस की अफवाज, जिनमें छाताबरदार फौजी भी शामिल हैं, यूक्रेन के उस इलाके में उतरे हैं जहां से क्राइमिया को बिजली और पानी सप्लाई किया जाता है। रूस के सफीर विटली चर्किन ने रायदही से पहले बात करते हुए क्राइमिया के अवाम की हक के खुद इरादियत का दिफा किया اور یوں ظاہر ہوا کہ جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ روس کی جانب سے پہلے کی جانے والی غلطی کو درست کیا جا رہا ہو۔ مترجم کے ذریعے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا
That up until 1954, Crimea was a part of the Russian Federation.
سن 1954 تک کرائمیا روسی فیڈریشن کا حصہ تھا اور اس وقت قواعد کی پامالی اور کرائمیا کے عوام کی سوچ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سوویت قانون کے تحت اسے یوکرین کو دے دیا گیا۔ اس کے باوجود یہ ایک علیحدہ ریاست کے طور پر یونائٹڈ سوویت اسٹیٹ آف رشیا کا حصہ رہی۔ جب سوویت یونین ٹوٹا تو کرائمیا خود بخود یوکرین کا حصہ بن گیا اور ایک بار پھر کرائمیا کے عوام کی امنگوں کا خیال نہیں رکھا گیا۔ تاہم جب سے کرائمیا کا بحران شروع ہوا ہے، کونسل کے دیگر ارکان نے روس کے طرز عمل کی مذمت کی ہے۔ فرانس کے سفیر نے روس پر اقوام متحدہ کے چارٹر کو ویٹو کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ لتھوینیا کے سفیر نے روس کے سابق صدر بوریس یلسٹن کے سن 1997 میں کیو میں دیے گئے بیان کا حوالہ دیا، جس میں اعلان کیا گیا تھا کہ روس یوکرین یا اس کے کسی شہر پر اپنا دعویٰ نہیں جتائے گا۔ اقوام متحدہ کے لیے امریکی سفیر سمینتھا پاور کا کہنا تھا کہ روس اس حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا کہ اس کے اقدامات کے نتائج بھی ہوں گے، اور نہ ہی وہ یوکرینی عوام کی امنگوں اور منزل کو تبدیل کر سکتا ہے۔ سمینتھا پاور کا کہنا تھا
Nor can it change Crimea's status. Crimea is part of Ukraine today. It will be part of Ukraine
نہ ہی وہ کرائمیا کی حیثیت کو تبدیل کر سکتا ہے۔ کرائمیا یوکرین کا حصہ ہے، وہ کل بھی یوکرین کا حصہ ہوگا جب تک اس کی حیثیت کو یوکرینی اور بین الاقوامی قوانین کے تحت تبدیل نہیں کیا جاتا، وہ یوکرین ہی کا حصہ رہے گا۔ اگر توقع کے مطابق اتوار کے روز ریفرینڈم منعقد ہوتا ہے تو روس کو امریکہ اور یورپی یونین کی جانب سے معاشی پابندیوں کا سامنا ہوگا، جس سے اسے اربوں ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نیٹو کا کہنا ہے کہ اس کی متعدد ویب سائٹس پر سائبر حملے ہوئے ہیں جو بظاہر کرائمیا کے بارے میں بڑھنے والی کشیدگی کا سائبر سپیس پر ہونے والا اظہار ہے۔ فوجی اتحاد کی خاتون ترجمان اونا لانگسکیو نے کہا کہ اس حملے سے اتحاد پر کوئی عملی اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ نیٹو نے یہ نہیں بتایا کہ اس کی ویب سائٹس پر حملے کا ذمہ دار کون ہے، لیکن خود کو سائبر برکٹ کہنے والے ایک گروپ نے کہا ہے کہ یہ کارروائی یوکرین کے محب الوطن افراد کی ہے جو نیٹو کی اپنے ملک میں مداخلت کو پسند نہیں کرتے۔ ملیشیا میں حکام نے کہا ہے کہ ملیشین ایئر لائنز کے لاپتہ ہونے والے مسافر بردار طیارے کی تلاش میں حصہ لینے والے ملکوں کی تعداد اس تعین کے بعد 25 ہو گئی ہے کہ طیارے نے ممکن ہے کئی ایک ملکوں کے اوپر سے پرواز کی ہو۔ ملیشیا کے ٹرانسپورٹیشن کے وزیر ہشام الدین حسین نے کہا ہے کہ تلاش اور امداد کی یہ کارروائی کا دائرہ مزید 11 ملکوں تک وسیع ہو گیا، جس سے پہلے یہ معلوم ہوا تھا کہ ممکن ہے ان میں سے کچھ کے اوپر سے طیارے نے پرواز کی تھی اور شمال سے وسطی ایشیا تک اس کارروائی کا دائرہ پھیل گیا۔ حکام نے اس امکان کو نظر خارج نہیں کیا کہ جب اس نے سیٹلائٹ کے ذریعے کچھ سگنلز بھیجے تو طیارہ کسی نامعلوم مقام پر اتر چکا ہو۔ طیارے کے لاپتہ ہونے کے بارے میں اب چھان بین کا محور طیارے کے 239 مسافر اور عملے کے افراد ہیں۔ ملیشیا میں حکام نے کہا ہے کہ پولیس نے جہاز کے دونوں ہوابازوں کے گھروں کی تلاشی لی اور ایک کے گھر سے ملنے والے فلائٹ سیمولیٹر کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ان انجینئر سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے جو ممکن ہے طیارے کے کوالالمپور روانگی سے پہلے رابطے میں رہے ہوں۔ مصر کی فوج فوجیوں کے دوسرے مہلک حملے کے بعد چوکس ہو گئی ہے۔ ہفتے کے روز کیے گئے حملے میں نامعلوم مسلح افراد نے قاہرہ کے مضافات میں ایک فوجی چوکی پر فائرنگ کی تھی۔ پولیس نے کہا ہے کہ حملہ آوروں نے اس کارروائی کے بعد جائے وقوع پر پہنچنے والے افراد کے لیے بم نصب کر دیے، لیکن حاضرین نے انہیں ناکارہ بنا دیا۔ اس فائرنگ کے واقعے سے چند روز قبل نقاب پوش مسلح شخص نے شہر کے اندر فوجیوں کو لے جانے والی ایک بس پر فائرنگ کی، جس میں ایک فوجی ہلاک ہو گیا۔ ابھی تک کسی نے حادثے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن فوج اس کے لیے اخوان المسلمون کو مرد الزام ٹھہراتی ہے اور انہیں دہشت گرد قرار دیتی ہے۔ شام کے فوجوں نے لبنان کی سرحد کے قریب باغیوں کے قبضے والے ایک بڑے قصبے کی طرف پیش رفت کی ہے، جبکہ شام میں ہونے والی لڑائی اپنے چوتھے سال میں داخل ہو گئی۔ سرکاری میڈیا اور ایکٹیوسٹ کہتے ہیں کہ فوجی جنگی طیارے، توپ خانے اور ٹینکوں کی مدد سے یبرود میں داخل ہو گئے۔ کالامون علاقے میں یبرود باغیوں کا آخری مضبوط اڈہ ہے، جہاں سرکاری افواج لبنان کی سرحد کے آر پار باغیوں کے لیے سپلائی لائن منقطع کرنے کی کوششوں میں ہیں۔ تازہ ترین جارحانہ کارروائیوں سے جنوبی لبنان میں خیمہ بستیوں میں مقیم کچھ شامی پناہ گزین خوف زدہ بھی ہوئے ہیں۔ فلسطین کے صدر محمود عباس پیر کے روز وائٹ ہاؤس کا دورہ کریں گے۔ مسٹر عباس صدر براک اوباما سے ملاقات کریں گے، جبکہ امریکہ اپریل کے آخر تک مشرق وسطی میں امن کے کسی معاہدے کا ایک لائحہ تیار کرنے میں مصروف ہے۔ وائٹ ہاؤس سے وی او اے کے نمائندے لوئس رامیرس کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
اس ماہ یروشلم میں فلسطینیوں اور اسرائیلی پولیس کے درمیان سڑکوں پر ایک لڑائی اور عسکریت پسندوں کی جانب سے اسرائیل پر مزید راکٹ فائر کیے جانے کے بعد غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی بمباری جیسے مناظر امن کے عمل کی بحالی کے لیے امریکہ کی ایک اور کوشش کا پس منظر ہیں۔ گزشتہ ماہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور فلسطینی صدر محمود عباس نے اس کوشش پر بھرپور سفارتی مذاکرات کے لیے پیرس میں ملاقات کی تھی۔ اب مسٹر عباس کی باری ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس آئیں، جہاں وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو نے دو ہفتے قبل کسی حل کے لیے مسٹر اوباما کو توقعات کا اظہار کرتے ہوئے سنا تھا۔
It's my belief that ultimately it is still possible to create two states.
یہ میرا یقین ہے کہ دو مملکتوں کی تشکیل آخر کار ممکن ہے، ایک یہودی ریاست اور ایک فلسطینی، جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ امن اور سلامتی سے رہ رہے ہوں، لیکن یہ مشکل امر ہے اور تمام فریقوں سے مفاہمت کا متقاضی ہے۔ یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے۔ یہ لائحہ عمل اہم امور پر گفتگو کی بنیاد تشکیل دے گا، یعنی ایک فلسطینی ریاست کی تشکیل، مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیاں، سیکیورٹی اور یروشلم کی حیثیت۔ دونوں فریقوں کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے، اور حال ہی میں مسٹر عباس نے کہا تھا کہ ایسی کوئی صورت موجود نہیں ہے کہ فلسطینی اسرائیل کی ایک یہودی ریاست کے طور پر تسلیم کو قبول کر لیں گے، جو ایک اہم اسرائیلی مطالبہ ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جے کارنی نے کہا ہے کہ صدر مشکل رعایات کے لیے زور دیں گے۔
He will discuss progress made with President Abbas as he did with Prime Minister Netanyahu.
وہ صدر عباس کے ساتھ ہونے والی پیش رفت پر بات چیت کریں گے، جیسا کہ انہوں نے وزیر اعظم نتن یاہو سے کی تھی۔ وہ صدر عباس کو سراہیں گے، جیسا کہ انہوں نے مسٹر نتن یاہو کو ان سخت فیصلوں کی وجہ سے سراہا تھا جو ہر رہنما نے امن کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے اس وقت تک کیے تھے۔ یہ الفاظ تھے وائٹ ہاؤس کے ترجمان جے کارنی کے۔ صدر عباس ایک پرانے اور اہم مسئلے پر لچک کی علامات ظاہر کر چکے ہیں، اور وہ ہے فلسطینیوں کا یہ اصرار کہ انہیں ان علاقوں میں واپسی کا حق دیا جائے جہاں سے وہ فرار ہوئے تھے، یا جنہیں چھوڑنے کے لیے انہیں اس وقت مجبور کیا گیا تھا جب 1948 میں اسرائیل قائم ہوا تھا۔
Let's put the issue of refugees on the table because it is an issue that must be resolved.
آئیے ہم پناہ گزینوں کا مسئلہ مذاکرات کی میز پر لائیں، کیونکہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے جسے حل ہونا چاہیے تاکہ تنازع ختم ہو سکے، تاکہ پناہ گزین حل سے مطمئن ہو سکیں۔ لیکن ہم اسرائیل میں لاکھوں پناہ گزینوں کی آمد نہیں چاہتے جس سے اس کا معاشرتی ڈھانچہ تبدیل ہو جائے، اور ہم اس پر کام نہیں کریں گے۔ آرون ڈیوڈ ملر 25 سال قبل عرب اسرائیل مذاکرات کے دوران امریکی وزراء خارجہ کے ایک مشیر تھے۔ کم از کم مسٹر نتنیاہو کی ملاقات تک ایسی علامات موجود تھیں کہ صدر اسرائیلیوں سے بہت زیادہ برہم تھے۔ یہ ایک بہتر ملاقات ہوگی، لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ کتنی زیادہ مفید ہوگی۔ یہ الفاظ تھے مسٹر آرون ڈیوڈ کے۔ یوکرین کے واقعات میں الجھے ہوئے ہونے کے باوجود صدر اوباما اسے ایک ترجیح سمجھتے ہیں، اور اس بار مسٹر عباس پر یہ زور دینا چاہتے ہیں کہ اب جبکہ کسی لائحہ عمل کے لیے 29 اپریل کی ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے، وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سربیا میں قبل از وقت کرائے جانے والے انتخاب میں نئے قانون سازوں کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ برسر اقتدار سربین پروگریسو پارٹی توقع ہے 250 نشستوں والی نئی پارلیمنٹ میں کامیابی حاصل کرے گی۔ یہ انتخاب ایک ایسے وقت پر ہو رہے ہیں جب سربیا یورپی یونین میں داخلے کی کوشش کر رہا ہے۔ سربیا میں پروگریسو پارٹی کے لیڈر الیگزینڈر ووسچ کے وزیر اعظم منتخب ہونے کی توقع ہے، اور وہ وعدہ کر رہے ہیں کہ سربیا کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے دشوار اصلاحات کی جائیں گی۔ سربیا کی معیشت جنگوں اور بین الاقوامی پابندیوں کی وجہ سے تباہ حال ہے۔ سوشلسٹ وزیر اعظم ایویکا داسچ کی قیادت میں ہوئے سبک دوش ہونے والی حکومت انتخاب میں کہیں پیچھے ہے۔ نائجیریا میں حکومت کی طرف سے بھرتی کے موقع پر بھگدڑ مچ جانے سے کم از کم 7 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ ابوجا میں ایک اسٹیڈیم کے باہر سیکیورٹی عہدیداروں کو ہجوم پر کنٹرول کرنے میں ناکامی ہوئی، جہاں نائجیرین امیگریشن سروس کے ساتھ ملازمت کے لیے کامیاب ہونے کے خواہاں لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔
So people who are at the back were pushing us.
ہجوم میں شامل اگوے ایکو چکوان کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گیٹ کھولنے سے انکار کر دیا تھا اور ابھی تک گیٹس پر تالے پڑے ہوتے ہیں. ہم سے پیچھے کھڑے لوگ ہمیں دھکیل رہے تھے. ہجوم زیادہ تھا اس لیے لوگ ایک دوسرے کو کچلتے ہوئے آگے بڑھے اور گیٹ توڑ دیا. ان سے پہلے قطار میں کھڑے لوگ زمین پر گرے اور پاؤں تلے آ کر کچلے گئے. سیکیورٹی کے لیے ایک ترجمان نے بتایا کہ ہجوم توقع سے کہیں زیادہ تھا. سیکیورٹی کے ترجمان یہ صاف فرما رہے ہیں کہ ہم نے جن افراد کو وہاں بلایا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں یہاں پر جمع ہونے والے لوگوں کی تعداد تقریباً دگنی ہو گئی. اس بھگدڑ کا نشانہ بننے والے افراد حکومت کی طرف سے صورتحال پر قابو پانے کی کوششوں پر مشتعل رہے ہیں. نائجیریا کے نوجوان افراد کے درمیان بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
اور آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
فروری کے آخر میں امریکی محکمہ خارجہ نے انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں تمام ملکوں کے حوالے سے اپنی سالانہ رپورٹ جاری کی. رپورٹ جس میں دنیا بھر سے تقریباً 200 مخصوص ملکوں اور علاقوں کا احاطہ کیا گیا ہے کانگریس کے قانون کے تحت لازمی ہے. وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ انسانی حقوق سے متعلق رپورٹ اعلیٰ سطح کی محض کوئی مشق نہیں ہے. یہ انسانی حقوق کے بارے میں عالمی سطح پر نہایت جامع, مصدقہ اور غیر جذباتی حقیقت پسندانہ جائزہ ہے. سن 2013 میں متعدد واضح منفی رجحانات جاری رہے جن میں خاص کر اختلافات کو دبانے کے لیے شہریوں اور سول سوسائٹی پر پابندیوں کو سخت کرنا شامل تھا. دنیا میں ہر علاقے کی حکومتوں نے اجتماع کی آزادی سے متعلق آزادی اظہار کے آفاقی حقوق کے سلسلے میں شہریوں پر قدغنیں جاری رکھیں. انہوں نے سیاسی اختلافات کو خاموش کرنے کے لیے نئے قوانین کی منظوری دی اور سول سوسائٹی اور پرامن احتجاج کو منتشر کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال کیا. بہت سی حکومتوں نے آن لائن اور دوسرے ذرائع پر آزادی اظہار سے متعلق پابندی کو محدود کرنے کا کام جاری رکھا. اس دوران صحافیوں اور میڈیا کے ذرائع کو نشانہ بنایا گیا تاکہ سیاسی تنقید اور اپوزیشن کو کنٹرول کیا جا سکے یا اسے ختم کیا جا سکے. سیکورٹی فورسز کے ارکان نے غیر قانونی طور پر مظاہرین اور مخالفین کو گرفتار کیا, آبرو ریزی کی گئی, ان کی ایزا رسانی کی اور انہیں ہلاک کیا. ان میں سے بیشتر کارروائیاں سزا اور جزا سے بالاتر ہو کر کی گئیں, جبکہ حکومتوں نے اپنی کارروائیوں کے لیے خود کو احتساب کے لیے پیش کرنے سے انکار کر دیا. متعدد ملکوں کی حکومتیں اپنے شہریوں کو استحصال سے بچانے میں ناکام رہیں اور انہوں نے ناگفتہ اور غیر محفوظ حالات کار کو نظر انداز کیا جس کی بنا پر کارکن ہلاک اور زخمی ہوئے. مزدوروں کے تحفظ سے متعلق قوانین اور ان کی سرگرمیوں میں حکومت کی مداخلت اور مزدور لیڈروں کے خلاف تشدد اور دھمکیوں کو روکنے میں حکومتوں کی ناکامی کی وجہ سے کارکنوں کی جانب سے منظم ہونے کی کوششوں اور اجتماعی سودے بازی میں بار بار رکاوٹوں کا سامنا ہوا. اس کے علاوہ حکومتوں نے پچھڑے ہوئے طبقوں کے لوگوں, مثلاً مذہبی اور نسلی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں, خواتین اور بچوں اور معذور افراد کو جبر کی پالیسیوں, سماجی عدم رواداری, امتیاز برتنے والے قوانین اور ان کی نمائندگی کے حقوق سے محرومی کا نشانہ بنایا, اور جن لوگوں نے ان کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا ان کا احتساب کرنے میں ناکام رہیں. وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کی جانب سے جو اپنے آفاقی حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے, کسی بھی غیر شائستہ طرز عمل یا معذرت کے شائبے کے بغیر امریکہ آواز بلند کرتا رہے گا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
کراچی کا ٹور تو میں آج کر رہا ہوں, لیکن کسی نے مجھے کہا کہ یہ جو میرے پیچھے ویئر ہاؤس ہے اس میں ایک ایسی چیز ہے جو مجھے سرپرائز کر دے گی.
واؤ, اندر آ کر پتا چلتا ہے کہ یہ ویئر ہاؤس نہیں بلکہ امن ٹیک نامی ایک ایسی اکیڈمی ہے جہاں متوسط طبقے کے نوجوانوں کو ٹیکنیکل ٹریننگ دی جاتی ہے اور ساتھ ہی زندگی گزارنے کے وہ گر بھی سکھائے جاتے ہیں جن سے وہ اپنا مستقبل روشن بنا سکتے ہیں.
پاکستان میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اس حوالے سے کہ ہم نے مختلف سرویس کنڈکٹ آلریڈی کیے تھے, ان سرویس کی بیس پہ یہ سیٹ اپ کیا گیا ہے جس میں آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ یہ ان اسکل یوتھس کے لیے, ان یوتھس کے لیے جو کہ سیکشن سی یا ڈی کیٹیگری میں آتے ہیں یا ای میں آتے ہیں, ان کو ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ کی بہت ضرورت ہے.
اور یہ سیکشن جو اس کا بات کریں آپ, بات کریں ان کی انکم لیول کی,
ان کا انکم لیول ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل افیلیشن ہماری ہے سٹی اینڈ گلز یو کے کے ساتھ, تو جو یہاں پر سیکھتا ہے جو ایگزامینیشن اس کا ہوتا ہے وہ تھرو سٹی اینڈ گلز ہوتا ہے. یعنی اس طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ ایک ہم جو اسٹوڈنٹ لیتے ہیں وہ نارملی گورنمنٹ لیول کا ہوتا ہے اور اس کو اپیئر ہم نے کروانا ہوتا ہے سٹی اینڈ گلڈس یعنی کہ کیمبرج لیول پہ. تو یہ جو بیچ میں ٹرانسفارمیشن ہے اس کی کیریئر میں, اس کی اکیڈمکس کے حوالے سے, اس کی فیوچر پرسپیکٹو کے حوالے سے, وہ چینج کرنا مقصد ہے تاکہ وہ جا کے یہاں پر بھی لوکلی بھی اور انٹرنیشنل بھی امپلائی ہو سکے.
کیا خاص چیز ہے جو آپ کے کریکولم میں ہیں جو باقی جگہ باقی کہیں اور کو شاید نہ ملے؟
دیکھیں, جو ہمارے پاس ٹیکنیشینس ہیں وہ بھی اسکلڈ ہیں, جو ہمارے پاس جو اسٹاف ہے فیکلٹی ممبرس دے آر انجینئرس, دے آر پروفیشنل بی ٹیک گریجویٹس اینڈ ڈی اے ایز. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم ان کی جو پیکیجنگ کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے, وہ ایک ہمارا اسپیشل ویلیویشن ہے جو امن ٹیک کا امتیاز ہے, دیٹ از فار سافٹ اسکل اینڈ لائف اسکلس. تو سافٹ اسکل پارٹ کے اندر ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے ڈریس کرنا ہے, ان کو کس طرح سے بات کرنی ہے. ایڈیشنلی ہم ان کو کمپیوٹر اسکلس دیتے ہیں, اسی طرح سے پھر ان کو ہم انگلش لینگویج اسکلس تاکہ وہ اپنی فیلنگس ایکسپریس کر سکیں, کہ ہماری ایک بڑا نمبر جو ہے وہ فورن امپلائمنٹ میں جاتا ہے, جو امپلائرس سے ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے وہ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ پیکیجنگ ہے.
اچھا, کچھ لوگ کہیں گے کہ بھائی اگر باہر جا رہے ہیں تو پھر پاکستان کا کیا فائدہ ہوا؟
دراصل باہر بھی جا رہے ہیں اور پاکستان میں بھی امپلائی ہو رہے ہیں. ان فیکٹ جو میجر پروپورشن ہے وہ پاکستان میں لوکل امپلائمنٹ بھی ہے اور فورن امپلائمنٹ بھی ہے. کچھ انڈسٹریز ایسا بھی ہوا ہے جو یہاں پہ آئی ہیں, انہوں نے کیمپس میں ان کو اسیس کیا ہے, اسٹوڈنٹس کو ٹیسٹ لیے ہیں, انٹرویوز کیے ہیں, دین فائنلائز کیا ہے.
آئیے ذرا ملتے کچھ اسٹوڈنٹس سے, دو منٹ دیں گے. امن فاؤنڈیشن کے بارے میں پتہ کیسے چلا اور اس پروگرام کے بارے میں پتہ کیسے چلا اور کیوں آپ چاہ رہے تھے کہ اس طرف آپ آئیں؟
یہاں پہ پروگرام کے بارے میں مجھے اپنے کزن سے پتہ چلا جو کہ یہاں پہ جنرل الیکٹرک سے ڈپلوما کر کے جا چکے ہیں, جو کہ ابھی سعودیہ کے اندر کام کر رہے ہیں. یہاں پر آ کے میں نے معلومات لی تو اس کے اندر مجھے فیبریکیشن, ویلڈنگ اینڈ پائپ ورک اچھا لگا, جس کے اندر ایک انجینئرنگ لیول ہے اور ورلڈ کے اندر اس کی بہت ضرورت ہے.
یہاں سے جب آپ یہ پروگرام مکمل کریں گے تو کیا توقعات رکھتے ہیں, کیا امیدیں رکھتے ہیں اس کے آگے؟
سر, یہ امید تو یہ کہ امن ٹیک ان شاء اللہ ہمارے کو بہتر روزگار دلائے گا, ہمارے اکثر فیملی ممبرز ویلڈر ہی ہیں.
اگر آپ کہہ رہے ہیں فیملی بھی ویلڈنگ میں ہے تو آپ فیملی سے ہی سیکھ سکتے تھے, تو یہاں کیا آپ کو ایڈیشنل مل رہا ہے؟
سر, یہاں پر کیونکہ تھیوری بھی ہوتی ہے, پڑھائی کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی کراتے ہیں, اس لیے یہاں پر ہم سمجھ کے کر سکتے ہیں
فیملی میں, لیکن اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا کیونکہ ہماری مشینیں بھی اتنی اچھی اچھی نہیں ہوتی.
ہمارے کو یہاں پر انگلش لینگویج بھی سکھائی جا رہی ہے اور کمپیوٹر اسکلس بھی سکھائی جا رہی ہیں, اور سر تو یہ ہمارے کو بینیفٹ سے سمجھ لیں.
ایگزیکٹلی, یہ بتانا تو ناقابل بیان ہے, یہ کتنی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ خاص طور سے آپ کو میں اگزامپل بتاؤں کہ ریسنٹلی لاسٹ ٹو ایئر سے سٹی اینڈ گلڈس کا جو گلوبل ایوارڈ آف ایکسلنس ہے اس میں ہمارے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس دونوں ون کرتے آئے ہیں گولڈ میڈلس.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1:00 تک سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میلز اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ پسند رہتا ہے.
ماشاءاللہ, آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
آپ کے خطوں کے جواب مدثرہ منظر کے ساتھ.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے اردو نشریات کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں مختلف پروگرام ہم آپ کے لیے پیش کرتے رہیں گے۔ اس نیوز شو کی ایڈیٹر شہناز عزیز تھی، میرے ساتھ پروڈیوسر تھی مدثرہ منظر اور انجینئر جان ڈرائیڈن۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ ہمارا حالات حاضرہ کا پروگرام سنیں گے، جسے آپ کے لیے پیش کریں گے قمر عباس جعفری ان دا نیوز۔ اور اب بہجت کو آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد گھنٹے کے آغاز پر ہم آپ کے لیے خبروں کا تازہ بلٹن لے کر پھر حاضر ہوں گے۔